بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیارے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء معزز و مکرم سامعین و سامعات اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا فضل ہے احسان ہے کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو وہ مہینہ عطا فرمایا کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تک پہنچنے کی دعائیں فرمایا کرتے تھے جس وقت رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما ہمارے لیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور جس وقت شعبان آتا تو پھر فرماتے اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ ہمارے شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تو اس مہینے تک پہنچنے کی اسپیشل دعا ہوتی تھی اور اس مہینے کی فضیلت وہ تو اس کی اتنا ہی مقام ہے تو اللہ کا بڑا فضل ہے شکر ہے کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے البتہ اس مہینے کی جو مناسبت ہے اللہ کے کلام کے ساتھ اس کلام کو پڑھنے کی اللہ نے ہمیں جو توفیق دی اس پر بھی اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے ایک بزرگ سے میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ یا اللہ جتنی تیری نعمتیں اتنا تیرا شکر اور جتنی میرے گناہ اتنی میری توبہ جتنی تیری نعمتیں اتنا تیرا شکر جتنے میرے گناہ اتنی اب پتہ نہیں اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہمیں تھوڑی سی نعمتیں پتہ ہیں ہمیں کان پتہ ہے زبان پتہ ہے ناک پتہ ہے منہ پتہ ہے ہاتھ پتہ ہے پاؤں پتہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے اندر اللہ کا کیسا زبردست نظام چل رہا ہے ہمارے لیے اللہ نے کیسا نظام چل سخر علیکم اللیل والنہار دن رات اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی والشمس والقمر، سورج چاند کو مسخر کر دیا، سب کچھ اللہ نے، جو کچھ زمین و آسمان میں سب انسان کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس سب کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہے ہر ایک کو نعمت کو کر کے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو نہیں شمار کر سکتے۔ تو کیا پیارا جملہ فرمایا، یا اللہ جتنی تیری نعمتیں اتنا تیرا شکر۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل فرمایا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ایک اسپیشل رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو نازل فرمایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا۔ حضرت جی نے لیلۃ القدر کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے بہت سی بات ذکر کر دی ہے کئی مرتبہ۔ البتہ الامر فوق الادب کے تحت، ابھی شارٹ نوٹس پہ مجھے بھی معلوم ہوا تو اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اعتکاف کے فضائل اور کچھ مسائل، تو اس حوالے سے کچھ بات عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی ہمارے لیے بشارت۔ اللہ ہمیں آخر تک اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، تو اس کی بھی گزشتہ سارے گناہ معاف، اور جس نے ایک روایت میں لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے بھی سارے گناہ معاف۔ اللہ پاک ہمیں ساری نصیب فرما دے۔ تو لیلۃ القدر کا قیام عام لوگوں کو تو نصیب ہوتا ہے جو کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں ان کو اللہ پاک یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ مسجد میں ہوتے ہیں، اس وقت انہوں نے اپنا آپ مسجد میں اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے، اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اعتکاف کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ایک جگہ پر ٹھہر جانا، کسی مکان میں بند ہو جانا۔ یہ بات پوائنٹ ذہن میں رکھے، ایک جگہ ٹھہرنا۔ اس لیے جو بھی اعتکاف کرتا ہے وہ ایک جگہ پر ٹھہرتا ہے، اپنا ایک چھوٹا سا ایک جو ہے حجرہ سا بنا لیتا ہے، اس کے اندر وہ رہتا ہے، اس کی ایک علیحدگی ہوتی ہے، ایک تنہائی ہوتی ہے، اس کی اپنے رب کے ساتھ مناجات ہوتی ہیں۔ اور اس طریقے سے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنا ایک الگ سے جگہ رکھ لیتی ہیں، یا اپنے کمرے کے اندر بھی ایک کونے میں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا لیتی ہیں، اس میں رہتی ہیں۔ اصطلاح میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اعتکاف کہتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کسی خاص جگہ پر ٹھہر جانا، اور مردوں کے لیے کسی جماعت والی مسجد میں ٹھہر جانا۔ اور عورت ظاہری بات ہے وہ اپنے گھر کی مسجد ویسے تو ہوتی ہے، ہمارے یہاں گھروں کے اندر ساری چیزیں تو بنائی جاتی ہیں، بڑا افسوس ہے اس کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی، اس کے لیے اسپیشل کمرہ بنایا جاتا ہے، بیڈ روم بنایا جاتا ہے، اس کے لیے ڈرائنگ روم بنایا جاتا ہے، اس کے لیے ٹی وی لانچ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی۔ ہم یہ نہیں مختص کرتے کہ چلو ایک سٹور ٹائپ رکھ لیں، چھوٹا سا کمرہ رکھ لیں، وہ نماز کے لیے مختص کر لیں، وہاں قالین بچھا دیں، کارپیٹ بچھا دیں، یا جانمازیں بچھا دیں، وہ صرف نماز کے لیے رکھیں۔ ایسا بہت کم، بہت مشکل کسی جگہ مل جائے، تو ایسا ایک ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کے لیے یہی ہوتی ہے گھر کی مسجد، کہ وہیں پر وہ اپنی نماز پڑھیں، وہیں پر اعتکاف بیٹھیں، وہیں یہ سارے کام کریں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت اہم چیز ہے۔ بہرحال اعتکاف کے لیے اسی مسلمان کی نیت معتبر ہوتی ہے جو عاقل ہوتا ہے اور نجاست حقیقیہ سے محفوظ ہوتا ہے، اس سے بچا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جیسے جنابت ہے، اور خواتین کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اعتکاف پر اثر پڑ جاتا ہے۔ پھر جو اعتکاف ہے اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ویسے اگر موٹی موٹی دیکھی جائیں تو ایک اعتکاف ہوتا ہے جس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے کوئی نذر مان لے، کہ جیسے مثلا یوں کہے میں اللہ کے لیے اپنے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم کرتا ہوں، یا منت مانگے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا۔ تو اب جتنے دن کی منت مانگی ہے یا نذر ہے تو وہ اس کو پورے اتنے دن اعتکاف کرنا پڑے گا، اور اعتکاف مغرب سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے، اور اس کے لیے روزہ شرط ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. اسی وجہ سے میں نے کہا نجاست حقیقی سے پاک ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے ساتھ روزہ بھی رکھ سکے، عبادات یعنی حیض و نفاس سے پاک ہونا تاکہ اس کے ساتھ عبادات پوری طریقے سے کی جا سکے. اور دوسرا اعتکاف ہے جس کو اعتکاف مسنون کہا جاتا ہے. اعتکاف مسنون 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اور یہ 21ویں شب سے پہلے پہلے یعنی 20ویں روزے کو مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کے وقت سے پہلے، افطاری کے وقت سے پہلے پہلے اس کو اپنی اعتکاف کی جگہ پر چلے جانا اور نیت کر لینا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد اعتکاف اس کا جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس کا اعتکاف شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی فرد یا اگر کوئی خاتون اعتکاف سنت کرنا چاہتی اور اس نے اس وقت میں اعتکاف کی نیت نہیں کی، ابھی تک باہر ہی ہے اور اپنی جگہ پر نہیں گئی، تو اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا. اس کے اگر بعد جاتی ہے یا کوئی فرد جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نفلی ہو جائے گا. تیسرا اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف نفلی ہی ہے. نفلی اعتکاف کے لیے کوئی خاص میعاد مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت کتنی بھی مدت کے لیے یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اعتکاف نفلی کی زیادہ سے زیادہ کوئی مدت متعین نہیں. اگر ایک آدمی تمام عمر کا اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز، البتہ جو کم از کم اس کی مدت ہے اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب اعتکاف کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں، چاہے دن ہے رات ہے، اس کے کسی بھی ایک حصے میں ایک منٹ کے لیے بلکہ اس سے بھی کم مدت کے لیے اعتکاف کی نیت کی جا سکتی. اور امام صاحب رحم اللہ کی ظاہر روایت یہی ہے، اور حنفیہ کے یہاں اسی قول پر فتویٰ ہے. اسی وجہ سے مناسب یہی ہوتا ہے کہ مرد حضرات جب بھی مسجد میں جائیں تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لیں کہ یا اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جب تک مسجد میں ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا وہ اعتکاف کی اجر حاصل کرتا رہے گا. اور اگر عورت ہے تو وہ اپنے گھر کی جگہ جو اس نے نماز کی رکھی ہوئی ہے وہاں پر اگر وہ نفلی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو بس جب بھی فارغ ٹائم ملے وہاں جا کر بیٹھ جائے، اور جا کر جو ہے وہ نیت کر لے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، جتنا فالتو وقت ہے فارغ وقت ہے یا جو راتیں ہیں ان میں اعتکاف بیٹھ جائیں، آسانی کے ساتھ وہ اس پر عمل کر سکتی ہے. لیکن سنت اعتکاف کے لیے میں نے عرض کی کہ اس کے لیے 10 دن کا ہونا ضروری ہے، 10 دن سے کم سنت اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر دکھائی گئی اور بتایا گیا، کنفرم بتایا گیا کہ فلاں دن لیلۃ القدر ہے، فلاں رات لیلۃ القدر ہے. کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن یہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا ان کے جھگڑنے کی وجہ سے مجھ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک آیا تو اس میں آپ نے پہلے رمضان المبارک کے شروع سے اعتکاف کیا، آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن مکمل ہوئے، پھر آپ نے دوبارہ 10 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن مکمل ہوئے، 20 دن ہو گئے، تو اس کے بعد آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور آپ نے صحابہ کرام کے رضوان اللہ اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کرے، اور جو باقی رکھنا چاہ رہا ہے وہ بھی رکھے. اور اس لیے کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا تھا اور مجھے پہلے عشرے میں بھی نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی، اور اب مجھے بتایا گیا وہ تیسرے عشرے میں اور اس کی تاخراتوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل اس کے لیے اعتکاف فرمایا تاکہ لیلۃ القدر کی تلاش ہو سکے. اور اس کے لیے چونکہ آپ نے 10 دن کا اہتمام کیا تھا، 10-10 دن چل رہے تھے، اس لیے 10 دن کا اعتکاف یہ مسنون اعتکاف ہوتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت آپ کے سامنے میں عرض کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ کا پھر یہ معمول بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعتکاف رہ گیا تھا مسنون، تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. تو بہرحال آپ اعتکاف فرماتے تھے. فرمایا کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی یعنی آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو جب تک آپ رہے آخری عشرے کا آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اعتکاف فرمایا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ مسجد البیت یعنی گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ تو اگر گھر میں مسجد نہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا ہمارے ہاں تو ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں مکان کے کسی حصے کو مسجد قرار دے کر اس میں اعتکاف کریں۔ تو اس کا کیا ہے کہ جب اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اگر اعتکاف مسنون ہے تو پھر اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ اعتکاف کی بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے۔ اگر ان کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اس کی شرائط کا لحاظ نہیں رکھیں گے، تو پھر اعتکاف خراب ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعتکاف سے صرف جو انسانی ضروریات ہیں اور انتہائی اہم ضرورت ہے، اس کے لیے ہم اپنی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑیں، اس کے علاوہ ہم اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ انسانی ضروریات حاجات انسانی ہیں کہ مثلا یہ جیسے جو ہے وہ بول و براز ہو گیا، پیشاب پاخانہ ہو گیا، اس کے لیے اگر اس کو جو ہے یا پھر غسل جنابت لازم ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کو فوری طور پر غسل کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مسجد سے باہر جانا مرد کے لیے اور عورت کے لیے اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر جانا، یہ ضرورت کے تحت جائز ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ضرورت سے زائد اس نے وقت باہر گزار دیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری میں مسنون اعتکاف کے بارے میں اور واجب کے بارے میں بتا رہا ہوں، ورنہ نفلی اعتکاف تو وہ تو جب تک آپ مسجد میں اعتکاف ہے یا اعتکاف کی جگہ مجھے اٹھیں گے تو آپ کا خود آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جائیں گے دوبارہ نیت کر لیں۔ تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ ان لحاظ رکھے گا ان چیزوں کا، تب اس کا اعتکاف مکمل ہوگا۔ اگر وہ ان کا لحاظ نہیں رکھے گا اور ضرورت سے زائد بغیر ضرورت کے اپنے آپ کو مسجد کے احاطے سے مرد باہر کر لے گا، یا عورت، وہ خواتین جو کہ اپنے جگہوں پر اعتکاف کے لیے ٹھہری ہوئی ہیں، اگر اس جگہ سے بغیر ضرورت کے وہاں سے نکل آئیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے، پھر اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ اعتکاف 21ویں شب سے پہلے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مغرب ہوگی 21ویں شب سٹارٹ ہوگی، آپ کا اعتکاف سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ عید کے چاند نظر آنے تک یہ اعتکاف رہتا ہے۔ جیسے عید کا چاند نظر آ گیا اور تو ساتھ ہی اس کے اعتکاف کا وقت پورا ہو گیا، اب اعتکاف ختم ہو گیا اور اس کو ختم کر کے اب اپنے اس حجرے سے باہر آ سکتے ہیں۔ ایک اہم بات، ہمارے خواتین جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو ان کے لیے پھر کچھ لوگ اسپیشل ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ ان سے ملتی ہیں، وہ اسپیشل ملنے کے لیے گیا، وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ گپ شپ ہو رہی ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بغیر ضرورت کے کسی کے ساتھ بھی تعلق اس طرح کا قائم رکھنا، اس سے گپ شپ لگانا، یہ اعتکاف کو خراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کے دوران مسجد میں ہوتے ہوئے بھی ضرورت سے زائد کلام سے پرہیز کرتے تھے، اور یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں السنت علی المعتکف اللہ یعود مریضا، کہ معتکف کے لیے سنت طریقہ یہ ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت بھی نہ کریں، مریض کی عیادت نہ کریں، اور ولا یشہد جنازۃ، نہ کسی کے جنازے میں شریک ہو کے اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے اس کو اعتکاف چھوڑنا پڑے، تو اس لیے وہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کوئی مرد ہے تو اس کے لیے حکم ہے لا یمس المرأة، کہ وہ کسی عورت کو چھوئے بھی نہ، اور اس کے مطلب قریب نہ جائے، نہ صحبت کرے، ولا یباشرہ، نہ مباشرت کرے، اور ولا یخرج لحاجت، اور نہ ہی کسی حاجت کے لیے نکلے، الا لما لا بد منہا، وہ حاجت جو ضروری ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ حاجت جیسے پیشاب پخانہ ہو گیا، اس طرح کی ضرورت ہوگی جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محلے میں کوئی مسجد بن جاتی ہے تو اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف، تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں جماعت نہیں ہوتی جمعے کی، تو جمعے کے لیے تو ظاہری بات ہے مسجد جامع کا ہونا ضروری ہے، تو وہ پھر جمعے کی نماز کے لیے صرف اتنی دیر پہلے نکلے کہ جا کر وہاں پر سنتیں پڑھے اور خطبہ سنے اور جمعے کی نماز پڑھ کے سنتے پڑھ کے واپس پہنچ جائے، تو مطلب یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو جو اس کی ضرورت ہے۔ اور اعتکاف کے لیے اس روایت میں آتا ہے لا اعتکاف الا بصوم، کہ اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر جامع مسجد میں، تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ عورت کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ وہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر کی کسی جگہ کو مختص کر لے اور اس جگہ پر اعتکاف اپنا شروع کرے۔ البتہ اگر ایسی صورتحال ہو، کوئی مطلب سخت مجبور ہو، سخت بیمار پڑ جائے، تو سخت مجبوری کی حالت میں اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرے اور اس سے اپنے لیے دوائی کا انتظام کرائے، اہتمام کروائے، یہ ایک ضرورت کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت اعتکاف میں ہوتے تھے اور اگر کسی بشری تقاضے کے لیے باہر تشریف لا جاتے یا پھر گزر رہے ہوتے، تو گزرتے گزرتے اگر مریض ہے تو اس کی عیادت کر لیتے تھے، یعنی اسپیشل رکتے نہیں تھے، اگر کھڑے ہو گئے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، دیکھ کس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو ہے نا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو تھا حجرہ، وہ بالکل ساتھ ہی تھا نا اس میں، باقی تو اس وجہ سے ان کو ان کے احوال کے حوالے سے زیادہ خبر ہوا کرتی تھی اور وہ زیادہ اس کو بیان کرتی ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے جو ہے وہ مریض کی عیادت کر لیتے تھے اور اس کے لیے رکا نہیں کرتے تھے، پاس ٹھہرتے نہیں تھے، بلکہ گزرتے گزرتے وہاں سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو اس میں اس کی گنجائش بنتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ انتہائی سخت مجبوری ہو یا ایسا مسئلہ ہو، تو جب ضرورت کے لیے باہر نکلے تو مطلب گزرتے گزرتے اگر کسی کا حال پوچھ لیا تو وہ اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ پھر چونکہ میں نے عرض کیا کہ اعتکاف کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے، تو اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی راتوں کا خاص لحاظ رکھے اور اس میں قیام کا اہتمام کرے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا اس کی بھی سارے گناہوں کی بخشش کا بشارت ہے، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کی بھی بشارت کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ان دونوں بشارتوں کو پانے کے اس کے لیے بہترین ایک موقع ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس کا خوب اہتمام کریں، اور اپنی جو راتیں ہیں ان میں سے ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ ہے کہ جو اصل مقصودی بات ہے وہ انشاءاللہ العزیز حاصل ہو جائے گی۔ اور اس میں پھر مزید اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ مطلب اس رات میں جیسے کہ بشارتیں آتی ہیں، اس رات میں فرشتے آتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ ان کی کچھ ادراک اور ان محسوسات ہوتے ہیں وغیرہ، ان چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اپنی عبادات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھ کر اعتکاف کیا جائے اور اس میں عبادات کی جائے۔ اور ویسے بھی اعتکاف بیٹھنے کی برکت سے گناہوں سے تو وہ الحمدللہ محفوظ ہو ہی جاتا ہے، بلکہ یہ تو روایت میں بھی آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح ستہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معتکف کے بارے میں ہوا یعتکف الذنوب، کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ویجزا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، اور اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ تمام نیکی کرنے والوں کی مانند جاری رہتا ہے، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس کو بھی ان کی نیکیوں کی بقدر اجر ملتا رہتا ہے، حکما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معتکف کے لیے بہت بڑی ایک فضیلت ہے، بہت بڑا اجر کا سبب ہے کہ اس کے ذریعے آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ لوگ خاص کر وہ خواتین جو کہ مطلب اعتکاف نہیں بیٹھتی، تو ان کے لیے ان گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ کیسے؟ کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر خواتین کے گھروں کے اندر مطلب یہ کہ ٹی وی وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا موبائل وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی راتیں خراب ہوتی ہیں، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر نہ بھی ہوں تو ہماری خواتین جو ہے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بازاروں میں چکر لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو اس شوق کی وجہ سے ان کی بہت سی راتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کبھی ایک چیز لینے کے لیے جائیں گے، ہمیں پتہ ہے ہمارے بھی ظاہری بات ہے گھروں کی خواتین ہیں، خاندان میں خواتین ہیں، تو وہ کبھی ایک چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، پھر اس کو لے کر آتے ہیں، پھر وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر بعض دفعہ اس کو لے آتے ہیں وہ تھوڑی پڑ جاتی ہے، پھر اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، تو باقی دن کے اندر جی روزے کے اندر تو نکلنا مشکل ہوتا ہے جی، نہیں نکلا جاتا، تو وہ رات میں پھر تراوی کے بعد یا تراوی سے پہلے روزے کے بعد اس چیز کا اہتمام کر لیتے ہیں اور خود بڑے اہتمام کے ساتھ بازار جاتے ہیں، جی ہم نے شاپنگ کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ نئے ڈیزائن کی خاطر اور جی نئے نئے ڈیزائن آئیں گے عید پہ، تو اس کی خاطر پھر اپنی شاپنگ نہیں کرتی، اپنے کپڑے نہیں لیتی، اپنے بچوں کے کپڑے، ضروریات جو ان کی لوازمات سمجھی جاتی ہیں عید کے لیے، وہ ان کو نہیں لیتے، اور پھر ان راتوں کے اندر وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی راتیں خراب ہو جاتی ہیں. اس کی بنسبت وہ عورتیں کہ جو ماشاء اللہ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ اعتکاف کا اہتمام کر لیتی ہیں، تو وہ ان تمام گناہوں سے الحمدللہ محفوظ ہو جاتی ہیں. اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، اکثر گناہوں سے جو ہے وہ اس طرح اس سے اجتناب ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، مثلا اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف کی وجہ سے کسی مریض کی عیادت نہیں کرنے گیا، کسی کا کوئی فوتگی ہو گئی تھی وہاں اس کی تعزیت کرنے کوئی عورت نہیں گئی، یا پھر مرد تھا وہ جنازے کے لیے نہیں گیا، یا پھر یہ کہ مسلمان ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے اس کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کے حال احوال دریافت کرنا، ان سب یہ بھی سب نیکی کے کام ہیں. اس طریقے سے نیکی کے اور بہت سے معاملات ہیں اور دوسرے امور ہیں، تو یہ ان سب کاموں سے چونکہ رکا ہوتا ہے، تو ان تمام نیک اعمال کا اجر و ثواب اس کو بغیر کیے ہی دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا حدیث میں ہے. تو پھر اس طرح اس کو نیک اعمال کا بھی ثواب خود بخود آٹومیٹک اس کو ملتا چلا جاتا ہے. اور اعتکاف کے جو فوائد و برکات ہیں وہ اس سے بڑھ کر کیا ہوں گے کہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ دنیا کے امور اور غلاظت سے پاک رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، مسلسل عبادت میں لگا رہتا ہے اور تنہائی میں رہتا ہے، تو اللہ کا قرب اسے بہت زیادہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو اس طرح ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے قلعہ میں آ جاتا ہے اور اس کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ گیا تو وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچا رہتا ہے. بلکہ بعض کتابوں کے اندر تو اس کی ایک مثال بھی یوں لکھی ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو کسی بادشاہ کے دروازے پر جاتا ہے اور وہیں پر پڑ جاتا ہے اور اپنی درخواست پیش کرتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا رہتا ہے. تو معتکف جو ہے وہ بھی اپنی زبان حال کے ساتھ گویا کہتا رہتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، گویا اللہ کے سامنے اپنی نیازیں پیش کرتا رہتا ہے، تیرے دروازے پہ پڑا ہوں، یہاں سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک کہ میری بخشش نہیں کر دے گا، میرے مقاصد پورے نہیں کرے گا، اور میری دینی اور دنیاوی اور جتنی پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں وہ دور نہیں کرے گا اس وقت تک میں نہیں. گویا کہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی ایک بہت عام چیز جو ہے وہ اپنی بخشش ہے، اور وہ معتکف جو ہے وہ گویا اپنے آپ کو اس جگہ پر بند کر کے اللہ کے پناہ میں آ کر وہ اپنی بخشش کے فیصلے کروا رہا ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، تو جو آپ نے تین دعائیں فرمائی ہیں ان تینوں دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ، وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کرا سکا، نعوذ باللہ من ذلک. کتنی سخت بات ہے. اور دوسرے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، اور تیسرا وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہ پڑا. تو یہ جبریل علیہ السلام نے تین بد دعائیں فرمائی اور جنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی. اللہ پاک ہم کو ان بد دعاؤں سے محفوظ فرمائے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بہرحال اس اعتکاف میں ہم نے اپنی بخشش کے فیصلے کروانے ہوتے ہیں، اور معتکف کے لیے یہ بہت ہی ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے اور ایک بڑا ہی اچھا اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش کا سامان کرا سکے. لیلۃ القدر چونکہ اسی آخری عشرے میں آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامات بھی بیان فرمائی ہیں، اس کے لیے اسپیشل دعا بھی ذکر فرمائی ہے، اور اس کی تلاش کا بھی حکم فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. آخری عشرے کی تاک فرمایا، التمسوها یعنی لیلۃ القدر فی تسعین یبقین، ایک روایت میں جب نو باقی رہ جائیں یعنی اکیسویں، او فی سبعین یبقین، یا پھر سات باقی رہ جائیں یعنی
تیئیسویں، او فی خمسن یبقین، یا پھر یہ کہ پانچ باقی جس کو ہم پچیسویں کہتے ہیں، او ثلاثن یا تین جس کو ہم ستائیسویں کہتے ہیں، او آخری لیلہ یا آخری جس کو ہم انتیسویں شب کہتے ہیں، تو ان راتوں میں تلاش کریں ان میں سے کسی ایک رات. اور اس میں جو خاص اہتمام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کا ذکر فرماتی ہیں، اللہ کروڑ و رحمت نازل فرمائے ان حضرات پر کہ جن کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں ہم تک یہ چیزیں پہنچائی اور آج ہم ان پر عمل کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اس قدر دور جا چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے بدبختی سے اور جو ہے نجات کا کوئی اور سامان نظر نہیں آتا. اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان مجمعین سب کے درجات بہت بہت بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں وافر مقدار میں مکمل حصہ نصیب فرما دے، آمین. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، کیا رسول اللہ آپ بتائیے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے تو ما اقول فیہا، تو اس میں میں کیا کہوں؟ قال قولی، تو آپ نے فرمایا یوں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما دے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو کتنی اہم دعا بتا دی ہے. اور دیکھیے اس دعا کے اندر بھی کس چیز کا ذکر ہے؟ وہ معافی کا ذکر ہے. فلہذا اعتکاف کے اندر اور خصوصاً لیلۃ القدر کی رات کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اور تاک رات ظاہری بات ہے، اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو پاکستان میں تاک ہے تو سعودیا میں جفت ہے، وہاں تاک ہے تو یہاں جفت ہے، اس اختلاف میں پڑ جاتے ہیں. حضرت نے کئی دفعہ اس کے بارے میں تنبیہ بھی فرمائی اور اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ اگر چلو ٹھیک ہے، اگر وہاں پر اور یہاں پر ان دونوں کے بارے میں اگر تمہیں اختلاف کی سمجھ نہیں آتی تو پھر ساری راتوں میں کر لو، ساری راتوں میں کر لو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب راتوں میں کر لو انشاءاللہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے. اور معتکف جو ہوتا ہے یا معتکفہ جو ہوتی ہے اس کے لیے تو بہت ہی ایک جو ہے نا وہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس کے لیے تو کوئی رات مطلب ایسی پریشانی کی نہیں ہوتی، وہ تو ہر رات ہی معتکف ہو یا معتکفہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعتکاف کی صورت میں خوب اہتمام کریں ان تمام چیزوں کا، اور جو ضرورت سے زائد امور ہیں ان سے مکمل اجتناب کریں. اور اس طریقے سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر کسی خاص جگہ پر اہتمام کر لیں اعتکاف کا، تو پھر اب بغیر کسی ضرورت کے اس حصے سے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر، کیونکہ اب وہ جو حصہ ہوگا وہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہو جائے گا. تو صحیح بات ہے، عورتوں کے لیے تو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، تو وہ اس کی جگہ وہ حصہ مسجد کا حصہ بن جائے گا، فلہذا اس میں پھر اعتکاف کریں. اور اعتکاف کے اندر جو اعمال حضرت جی ذکر فرماتے ہیں ان کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر چونکہ قرآن کا اس رمضان کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایک تعلق ہے اور اسی میں نازل ہوا ہے، تو اس لیے تلاوت کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے جو متعلقین ہیں سب کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں البتہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی بشری تقاضے پیش آ جاتے ہیں اور ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ پھر جو ہے وہ ناپاکی کا حکم لگ جاتا ہے اور اس سے اعتکاف مسنون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قضا کرنی ہوتی ہے. تو قضا جب اعتکاف مسنون اگرچہ 10 دن کا ہوتا ہے لیکن قضا اس کی ایک ہی دن کی ہوتی ہے، تو وہ اگر بروقت مطہارت حاصل ہو جائے عید سے پہلے تو ایک دن اس کی قضا کی نیت سے وہ رکھ سکتی ہے، ورنہ بعد میں کسی دن اس کی قضا کر لے، کیونکہ قضا اس کی پھر لازم ہو جاتی ہے. ایک اور یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اکثر خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ جب اعتکاف بیٹھا جائے تو اس میں زمین پر بیٹھنا ضروری ہے یا پھر بیڈ پر بھی بیٹھ سکتی ہیں؟ تو بس صرف جگہ کا انتخاب ضروری ہے اور تنہائی ضروری ہے، علیحدگی ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زمین پر ہی بیٹھیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں روایت عرض کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ کان اذا اعتکف طرح له فراشه، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا بچھونا بچھایا جاتا تھا،
بچھونا آپ کا بچھایا جاتا تھا، یعنی بستر زمین پر بچھایا جاتا تھا۔ او یوزع لہ سریرہ، یا آپ کے لیے آپ کی چارپائی رکھ دی جاتی تھی۔ یہ بھی سیاسی تک کی روایت ابن ماجہ کی۔ او کما کر، اور یہ آپ سلم کا کہاں ہوا کرتا تھا؟ ورا استوان توبہ، یہ استوان توبہ جو ہے ستون توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صحابی تھے حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان سے ایک تقصیر ہو گئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا اور کئی دن تک اس طرح بندھے رہے۔ اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو آپ سلم نے ان کو اس ستون سے کھولا تھا۔ تو اس لیے ستون توبہ اور عربی میں استوانہ توبہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی رکھی جاتی تھی یا بستر بچھایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تنہائی اختیار کرتے تھے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والے مرد یا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ زمین پر ہی ہو، بلکہ اگر وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، زمین پر اس کے لیے بیٹھنا یا زمین پر سونا اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسی صورت میں وہ چارپائی یا بیڈ کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اس کے اوپر بھی اعتکاف کی نیت سے جو ہے وہ مطلب بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات، تو چونکہ حضرت کئی دفعہ اس بارے میں بتا چکے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر لیلہ ہے، یہ کوئی لمحہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں، خاص کر خواتین کے اندر، یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ خاص لمحہ ہے، ایک خاص گھڑی ہے جو لیلۃ القدر کی، جو اس کو پا لیتا ہے وہی اس کو ملتی ہے، جو ساری رات عبادت کرے گا اسی کو ملنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ لیلہ ہے، لیلہ کا اطلاق ہوتا ہے رات، اس کو اردو میں رات کہتے ہیں، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی جو تاک راتیں ہیں وہ جس وقت روزہ کھل جاتا ہے تو اس کے بعد، غروب آفتاب کے بعد یہ رات شروع ہو جاتی۔ اس لیے اس رات میں مغرب کی نماز کا اہتمام کرنا اور اس کے ساتھ اوابین کا اہتمام کر لینا، اس کے ساتھ کچھ تلاوی، اس کے تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کر لینا، پھر عشاء کی نماز کا اہتمام کر لینا، اور اس سے پہلے کی جو سنتیں ہیں جو ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں، چار سنتوں کا اہتمام، یہ دیکھیں معمولی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا فرمائی کہ اللہ اس پر رحم کرے جو چار سنتیں پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی رحم کی، تو اس دعا کو کم از کم ان دنوں کے اندر تو پا لینا چاہیے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ تو چار سنتوں کا اہتمام کریں، پھر جماعت اس کی نماز کا، عشاء کی نماز کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے بعد تراویح کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ جو چار نوافل پڑھنے کا جو معمول ہے اس کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، خاص کر دو صورتیں، ایک سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل روزانہ رات کو پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد سویا کرتے تھے۔ تو ہم سورہ ملک کو تو پڑھتے ہیں، الف لام میم سجدہ کو نہیں پڑھتے۔ یہ کسویں سپارے میں ہے، الف لام میم تنزیل کے نام سے بھی آتی ہے، الف لام میم سجدہ کے نام سے بھی آتی ہے، تو اس لیے اس صورت کا بھی اہتمام کریں۔ یہ بھی چھوٹی صورت ہے، کوئی بڑی نہیں، تو تین رکوع کی صورت ہے، تو اس کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے۔ سورہ ملک سے کے برابر برابر ہی ہے تقریباً، تو سورہ ملک اور ان دونوں کا اہتمام کر لیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ہو سکے، سورہ واقعہ ہو سکے یا اس طرح جو بھی اور صورتیں ہیں، یا تلاوت کا اہتمام کر لیں، اور کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کے اندر ایک الگ سے قرآن مجید کی ترتیب بن جائے اور قرآن مجید کی تکمیل ہو جائے اس اعتکاف کے دوران۔ اور اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جو ایک آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جو ہے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا اس چیز سے بڑھ کر جو اللہ سے خود صادر ہو، یعنی قرآن، قرآن سے اللہ پاک بندے، قرآن کے ذریعے اللہ پاک کے بندہ سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے بندہ، تو اس لیے قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا آرام کرتے ہیں تو کر لے، نہیں تو اپنی رات کو جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ گزارے، اور پھر اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد اہتمام کے ساتھ سحری کو سنت سمجھتے ہوئے کریں، اور جو بھی کھانا پینا ہے اس دوران، چاہے افطاری ہے یا سحری، اس سب کو سنت کی نیت کے ساتھ کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم جو بھی کچھ کھائیں پئیں گے، ہم اس لیے اس نیت سے کہ اس سے ہمارے بدن کو تقویت ملے اور ہم اس میں یا اللہ تیری عبادت کر سکیں، اور پھر فجر کی نماز کا اہتمام۔ تو ہر رات کے اندر یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا، یہ اعمال، ان سب کا اہتمام کر لیا جائے، تو اس میں بھی لیلۃ القدر میں بہت، اگر لیلۃ القدر ہوئی تو بہت بڑا حصہ نصیب ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کر لیں تاکہ پھر آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت جس وقت
لیلت القدر ہوتی ہے تو اس رات میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑا ہو، نماز پڑھتا ہو، طواف کرتا ہو یا کوئی عبادت کرتا ہو، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر عید کے دن اللہ پاک سب کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو صحیح طریقے سے یہ جو اعتکاف کا وقت ہے اس کو اپنی رضا کے لیے استعمال گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔